ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين محترم مختلف اوقات میں مختلف بیانات ہوتے رہتے ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو خرابیاں آج ہم میں داخل ہو چکی ہیں کسی نہ کسی درجے میں ان کی نشاندہی ہو جائے تاکہ کم از کم جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ ہم ان برائیوں کو اختیار نہ کریں اور ان خرابیوں سے بچتے رہیں۔ یہ عام سی بات ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب بس میں 5 منٹ میں آیا، اور اس کے 5 منٹ پھر 2 گھنٹوں پر محیط ہو جاتے ہیں، لیکن آ کر نہ وہ اس پر معذرت کرتا، نہ اسے اس کا احساس ہوتا کہ میں نے 5 منٹ کا 10 منٹ کا کہا تھا اور 2 گھنٹے میں نے اسے انتظار کرایا۔ تو معاشرے کے اندر یہ معمول کی سی باتیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے، غالباً وہاں پر نماز پڑھی کوئی، اور نماز کے بعد اعلان ہوا کہ حضرت 10 منٹ بیان فرمائیں گے۔ حضرت نے گھڑی دیکھ کر وقت شروع کیا بیان، اور جب 10 منٹ ہو گئے تو ختم کر دیا، اور پھر فرمایا کہ بھئی بیان کی 2 قسمیں ہیں، ایک موقت بیان ہوتا ہے، ایک غیر موقت ہوتا ہے۔ جب محدود کر لیا اس کو اور کہہ دیا گیا کہ 10 منٹ ہوگا تو اب 10 منٹ ہی ہونا چاہیے، اور اگر وقت متعین نہیں کیا تو ایسی صورت میں پھر حسب حال جیسا موقع ہو اس کے مطابق بیان کر سکتا ہے، اس کی گنجائش۔ بہرحال یہ سب بھی دین میں ہے کہ اگر ہم نے 10 منٹ کا کہا ہے تو 10 منٹ بیان کریں، اس وقت ختم۔ کہیں اگر یہ بات طے ہے کہ صاحب 10 منٹ بیان ہوا کرے گا، یا 5 منٹ ہوگا، یا 2 منٹ ہوگا، تو حتی الامکان ان 2 منٹوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج نماز روزے کو تو دین میں سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم نے دین سے خارج کر رکھی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس کل آئے اور انہوں نے غالباً یہی بات کہی کہ ایک مسجد میں ہمارے ایک بزرگ نے جانا تھا، جمعہ پڑھانا تھا، وہاں جانے میں انہیں تاخیر ہو گئی، اور ایسے وقت پر پہنچے کہ غالباً 5 یا 7 منٹ باقی رہ گئے تھے جب بیان ختم کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اس پر معذرت کی کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، یقیناً بہت سے لوگ میرے منتظر بیٹھے ہوں گے اور اس انتظار کی کوفت انہیں اٹھانی پڑی، تو سب سے پہلے تو اس کی معذرت، اور اس کے بعد پھر کہا کہ جو وقت باقی ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی وقت میں بات مکمل کر لوں۔ تو 5 سے 7 منٹ میں انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے ختم کر دی۔ ایک صاحب غالباً پہلی مرتبہ وہاں نماز پڑھنے گئے تھے، تو انہوں نے ہی مجھے یہ بات بتائی کہ مجھے اس بات سے میرے دل پر بڑا اثر ہوا، اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اگر ہم دین پر عمل کریں، اس نیت سے کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارا دین بدنام نہ ہو، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بہت سے لوگوں کو نمازی بنا دیتی ہیں، بہت سے لوگوں کو دین پر آنے کا سبب بن جاتی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے۔ ورنہ آپ 1 گھنٹے تک تقریر کرتے رہیں، لوگ بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میاں کب یہ اپنا بیان ختم کرے اور کب جو ہے جان چھوٹے۔ تو بعض اوقات لمبی بات سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ مختصر اور جامع بات ہو. اصل مقصد یہ ہے کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ کوئی پیغام لے کر جائیں ہمارے پاس سے جب اٹھیں تو انہیں کچھ پیغام ملے کہ دین نام کس کا ہے, عمل کرنے کا نام. اگر علم تو بہت ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو, اور تھوڑا علم ہے لیکن اس پر عمل ہے تو وہ بہت. تو بہرحال جتنا بھی انسان کو کے پاس علم ہو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل بھی ہو. اور ہمارے بعض بزرگوں نے ایک بات بیان فرمائی کہ جتنی جو بھی تمہیں معلوم ہے اس کو معمول بنا لو, یعنی معلوم کو معمول بناتے جاؤ تو دین میں پختگی آ جائے گی. اور یہ حقیقت ہے, جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں ہمارا ان پر ہی عمل نہیں. بعض لوگ بعض ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ جن کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا. ہمارے بعض بزرگوں نے ایسے لوگوں کا بھی علاج کیا اور فرمایا کہ بھائی یہ بات بتاؤ کہ اگر دین کی باقی ساری باتیں تمہیں آ گئی ہیں پھر تمہیں پہلے تو ان میں سے کوئی ایک آدھ بات پوچھ لوں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ صرف یہ بات رہ گئی ہے باقی سب باتیں دین کی آ گئی ہیں, تو اگر تم کہو تو میں دو چار بات تم سے پوچھ لوں, اور اگر نہیں آئی تو پہلے ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرو جو ضروری ہیں. غیر ضروری باتوں کے پیچھے تو بعد میں پڑھنا, لیکن جو ضروری باتیں پہلے وہ تو سیکھ لو. اس لیے پہلے ضروری باتوں کی طرف متوجہ ہوں کہ جن کا ہم سے آخرت میں جن کے بارے میں باز پرس ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلی باز پرس نماز کے بارے میں ہوگی. تو ہم اپنی نماز کو درست کر لیں, قرآن مجید کو درست کر لیں, اپنے وضو کو درست کر لیں. یہ ساری چیزیں ہم بظاہر روزانہ کرتے ہیں لیکن بے خیالی میں بے توجہی کے ساتھ. وضو کیا, بعض اوقات پتہ چلا کہ کوئی جگہ حصہ خشک رہ گیا, وضو تو ہوا نہیں, تو بے خیالی میں وضو کرتے چلے جا رہے ہیں. نمازیں ایسی پڑھ رہے ہیں کہ اس میں پوری توجہ اور یکسوئی نہیں ہے اور کامل طریقے پر جس طرح ہمیں رکوع کے بعد اٹھنا چاہیے, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے, وہ سب طریقے بھی نہیں آتے, تعدیل ارکان بھی ان میں نہیں, تو بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی. تو میرے عزیزوں جو انتہائی اہم چیزیں ہیں کم از کم آدمی سب سے پہلے ان کی طرف متوجہ ہو اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں. اسی طریقے سے آج جمعے کے بیان میں نے جو بات عرض کی تھی تو چونکہ وہ بڑی اہم بات تھی اس لیے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں مختصر سی, کہ اپنے اپنے فرائض پر نظر رکھو. ہر شخص کی نظر اپنے فرائض پر ہو کہ میرا فرض کیا ہے, میرے فرائض میں کیا چیز داخل ہے. اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرو, لوگوں کے حق خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں گے. اگر ہر شخص اپنے فرائض کو صحیح طریقے پر ادا کرے گا تو پھر آپ سے کسی کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ صاحب میرا حق دو. جب ہمیں پتا ہے کہ یہ میرے فریضے میں داخل ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں تو اب اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں اپنا فرض ادا نہیں کرتا, دوسرا آدمی اپنا فرض ادا نہیں کرتا, نتیجہ یہ کہ پھر ایک دوسرے سے اپنے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا. آج دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو حقوق کی جنگ, ہر آدمی جو ہے وہ حق کے لیے لڑ رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی اس کا حق ادا نہیں کر رہا, یا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہا جس کی وجہ سے دوسرا شخص اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے. لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم اس طرح سے لوگوں کے حقوق ادا کرو کہ انہیں اپنے مطالبہ اپنے حقوق کو لینے کے لیے مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پر نہ آنا پڑے, بلکہ تم خود اس کا حق جا کر ادا کر دو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانات ان کے اہل تک پہنچا دو, جو امانت بھی تمہارے ذمہ پاس ہے. اس میں اصل میں یہ اپنے اندر بہت بڑا اور وسیع مفہوم ہے امانات سے مراد کیا ہے, لیکن یہاں میں مختصر سی بات یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ کہ جو تمہارے ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو, جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو. اگر ہم اپنے فرائض صحیح طریقے پر ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر کسی کو مطالبے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ حقوق کے لیے آواز اٹھائے. مالکان کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کریں, ملازمین کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کریں. مالک دکان ہے تو اپنی دکان میں اس نے 10-5 ملازم رکھے ہوئے ہیں تو جو اس کی ذمہ داری ہیں وہ ادا کریں, اور جو ملازمین ہیں وہ اپنے مالکان کے لیے صحیح ذمہ داری سے کام کریں تو یقیناً پھر کسی کو بھی ضرورت نہیں پیش آئی. آج ہوتا یہ ہے کہ میں اپنا کام تو ادا نہیں کرتا لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ اتنا ڈبل ہو جائے, مجھے مراعات بھی زیادہ سے زیادہ ملے اور مجھے الاؤنس بھی زیادہ سے زیادہ ملے, لیکن میں اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو ادا کرنے سے قاصر ہوں. تو جو آدمی اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا لیکن اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے, تو مطالبہ کرنے کا حق بھی اسے تبھی ہے جب وہ کام صحیح کر رہا ہو اور دوسرا اس کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو. اس لیے ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. جہاں تک نماز روزے کا تعلق ہے تو اکثر لوگ نماز روزے پڑھ لے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, اگرچہ وہ نماز روزہ بھی اس میں بھی گنجائش ہے اصلاح کی کہ نمازوں کو درست کرنے کی طرف بھی ہمیں ہم متوجہ ہوں, روزہ بھی روزے کی طرح رکھیں اور اسی طریقے سے باقی عبادات ہیں ان کو بھی صحیح طور پر انجام دیں, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں عبادات تو ہم کر لیتے ہیں لیکن جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے, فرائض کا معاملہ ہے, اس میں ضرور ڈنڈی مارتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمے جس کا بھی کوئی حق ہو, ہر آدمی اپنے طور پر جانتا ہے, مثلا باپ جانتا ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر, یعنی کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے وہ. اسی طرح اولاد سمجھتی ہے کہ باپ کے کیا حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے چاہیے. دوسرے لفظ میں کہہ لیجئے کہ اولاد کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کرے اور باپ کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کرے. بعض اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن حق ادا نہیں کیا جاتا. ایک صاحب ہمارے پاس آتے جاتے ہیں, ماشاءاللہ 32-33-34 سال کی عمر ہو رہی ہے, اور جو بھی اس کو ملتا ہے اس سے ہی کہتا بھائی تمہاری شادی نہیں ہوئی تو شادی کیوں نہیں کرتا. کہتا بھائی میں کیا کروں, والدین کو کیا کیا کہ تھک گیا ہوں, وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے, ابھی کو عمر ہے اس کی. تو 34-35 سال کے آدمی کو بچہ سمجھتا رہے آدمی, تو یقیناً اپنے فرائض سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. تو والدین کے اوپر تو یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد جب جوان ہو جائے, بالغ ہو جائے, تو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی شادی مناسب جگہ پر کریں تاکہ گناہوں سے بچیں. ورنہ والدین جو چشم پوشی سے کام لیتے ہیں, چاہے وہ لڑکیوں کا معاملہ ہو یا لڑکوں کا معاملہ ہو, چشم پوشی سے کام لینے کی بنا پر لڑکا یا لڑکی گناہوں میں اگر مبتلا ہو گئی تو یقیناً اس میں جو ہے والدین کو اس کا گناہ ملے. اس لیے اس طرح متوجہ ہونا چاہیے. بعض اوقات عمریں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن شادی بیاہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتے, حالانکہ انہیں کو عذر بھی نہیں ہوتے. بعض اوقات اپنے خاندان ہی میں بھائی بھائی کے درمیان رشتہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں صاحب جب تک 10 لاکھ روپے نہ ہو میں شادی نہیں کروں گا, لاکھوں روپے چاہیے شادیوں کے لیے. حالانکہ سچی بات یہ ہے سادگی کے ساتھ اگر ہو تو اس کے لیے نہ ہزاروں کی ضرورت, آج سادگی کے ساتھ تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, لیکن ہم تو کہتے ہیں جب تک نئے کپڑے نہ ہو شادی کیسے ہوگی, زیور نہ ہو تو شادی کیسے ہوگی, 2-400 ہزار آدمیوں کا کھانا نہ ہو تو شادی کیسے ہوگی, اور جناب فریج نہ ہو تو شادی کیسے ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوازمات ہیں وہ نہ ہو, فرنیچر نہ ہو تو شادی کیسے ہوگی, جب یہ چیزیں ہوں گی نہیں شادی ہوگی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اس طرف تھوڑی سی توجہ کریں تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض رفاہی ادارے اس قسم کے کام انجام دیتے ہیں, 100-200 شادیاں اس طرح سے کراتے ہیں کہ انہی جیسے لوگوں سے ان کو ملوا دیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس قسم کے رشتے حاصل ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک مثال ہے, ورنہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں کہ اپنے اپنے فرائض ہر آدمی ادا کرنے کی کوشش کرے. شوہر ہے وہ بیوی کا حق ادا کرے, اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے, لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب شوہر کو یہ معلوم ہو کہ میرے فرائض کیا ہے اور بیوی کو یہ معلوم ہو کہ میرے ذمے کیا فرائض. آج کی دنیا میں مساوات کا نعرہ لگایا جاتا ہے, مرد اور عورت کی برابری کا دعویٰ کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ برابری کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے ورنہ عمل کچھ بھی نہیں. سچی بات تو یہ کہ اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر کی ہی نہیں. عورت کے اپنے حقوق و فرائض ہیں اور مرد کے اپنے. مرد کا میدان کام کرنے کا الگ ہے, عورت کا میدان کام کرنے کا الگ ہے. دونوں اپنے اپنے میدانوں میں کام کریں تو شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن عورت یہ چاہے کہ میں مرد کا کام سنبھال لوں, مرد یہ چاہے کہ میں عورتوں کے کام سنبھال لوں، یہیں سے پریشانی شروع ہوتی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے فرائض متعین کر دیے، تو اس لیے اپنے اپنے فرائض ادا کرتے رہیے، اس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں. جھگڑا تبھی ہوتا ہے جب جو ہے وہ ہم اپنے فرائض تو ادا نہ کریں لیکن مطالبے حقوق کے بہت سارے کرتے رہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے، دیکھیے دین میں اعتدال ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب آپ زکوۃ کی وصولی کے لیے عاملین کو بھیجا کرتے تھے تو عاملین کو کچھ ہدایات دیتے تھے، یعنی عامل اس کو کہا جاتا ہے جو زکوۃ کی وصولی پر مامور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات یہ تھی کہ دیکھو بھائی جہاں تم جا رہے ہو تو ایک ہدایت تو تمہارے لیے یہ ہے کہ ہر شخص تک پہنچو، کسی ایک جگہ پر بیٹھ نہ جاؤ اور لوگوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ صاحب سب لوگ میرے پاس آئیں، بلکہ تم خود لوگوں کے پاس جاؤ. پھر دوسرا یہ کہ جتنی زکوۃ نکلتی ہو وہ وصول کرو، اس سے زیادہ نہ وصول کرو. پہلے زمانے میں مال مویشی کی شکل میں ہوتے تھے، بکریوں کی شکل میں اور اسی طرح اونٹوں کی شکل میں، گایوں کی شکل میں، تو اس پر زکوۃ نکلا کرتی تھی کہ اتنی تعداد اگر جانوروں کی ہو، بکریوں کی، اس پر اتنی بکری، اور اتنے اونٹ جو ہیں ہوں تو اس پر اتنے سال کا اونٹ. اس قسم کی جو ہے وہ معاملات ہوتے تھے، تفصیلی احکام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت تھی کہ جو شخص بھی زکوۃ کی وصولی کے لیے جائے اسے چاہیے کہ جو جانور زکوۃ میں نکلتا ہے اسی سال اتنے ہی سال کا جانور وصول کرے، اس سے زیادہ کے لیے کوشش نہ کرے کہ اس سے عمدہ مل جائے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے تک خود پہنچو، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو. اسی طرح لوگوں کے لیے یہ اعلان ہوتا تھا کہ ہمارے جب عاملین تمہارے پاس آئیں تو تمہیں چاہیے کہ تم انہیں ناراض نہ کرو، تمہارے ذمے جو بھی حق بنتا ہو وہ ان کو دے دو. تو اس میں دیکھیے کتنا اعتدال. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم سے اگر ٹیکس کوئی وصول کرتا ہے تو ٹیکس تو وصول کرنے کے لیے ہر آدمی تیار کہ زیادہ سے زیادہ جتنے چاہیں وصول کر لیں، لیکن مراعات اور حقوق دینے کو تیار نہیں. آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں ملک میں یہ سسٹم ہے، فلاں میں یہ، ساری دنیا کے سسٹم سبھی کو معلوم ہے، لیکن یقیناً اگر وہ اپنی حکومت کی لوگ مدد کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں صحیح طور پر، تو ایک تو یہ کہ ان کا سسٹم صحیح ہے، ان کو ٹیکس کے لیے رشوت دینی نہیں پڑتی، یہاں تو ٹیکس بچانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. صحیح آدمی بول ہی نہیں سکتا صحیح بات کرے تو اور مسائل. اس لیے ہر معاملے کے اندر یہاں رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا. اگر آپ نے بتا دیا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے تو وہ سب چاہیں گے ساری کی ساری قبضہ کر لیں. اللہ تعالیٰ معاف کریں، ظلم ہے، اپنے فرائض سے غافل ہیں. وہاں پر اگر کوئی ٹیکس وصول کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں ان کو حقوق بھی دیے جاتے ہیں، انہیں مراعات بھی دی جاتی ہیں، انہیں نمبر ایک درجے کا شہری بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں. بہرحال خرابیاں یہاں سب میں، حکمرانوں میں بھی، عوام میں بھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف حکمرانوں میں خرابیاں، عوام میں نہیں، لیکن خرابیوں کی بہرحال وجوہات ہیں. وہ وجوہات اگر دور ہو جائیں آسانی کے ساتھ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، ورنہ بہت سارے تو دولت تو آج بھی خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ حکومت کے خزانے میں نہیں جاتی، لوگوں کی جیبوں میں چلی جاتی. 10 لاکھ کا بل بنا دیں گے، اگر آپ نے جو ہے وہ 10 لاکھ ادا نہیں کیے، یا تو یہ ہے کہ بھائی 2 لاکھ دے دو، 5 لاکھ دے دو، آدھے تم بچا لو آدھے ہم بچا لیں. بہرحال اس قسم کے معاملات ہیں. اپنے اپنے فرائض سے جو ہے وہ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. بہرحال شریعت میں اعتدال کہ جو زکوۃ دینے والا ہے وہ بھی تکلیف میں نہ آئے، جو وصول کرنے والا ہے وہ بھی زیادتی نہ کرے، اور جب کوئی شخص نہیں بات مانتا تو پھر خرابی پیدا ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا ثعلبہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بکریوں میں اضافہ ہو جائے، مال میں اضافہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ میاں قناعت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ جو دے دیں اس پر راضی ہو جاؤ. لیکن وہ اصرار کرتا رہا، آپ نے دعا کر دی، اس کے نتیجے میں اس کی بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا. اتنی ساری بکریاں ہو گئیں کہ شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ سے کچھ دور کے علاقے میں چلا گیا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، بکریوں میں، وہاں بھی مسلسل اضافہ ہوتا رہا، وہ جگہ بھی کم پڑ گئی، تو اور کہیں دور جانا پڑ گیا، وہاں چلا گیا۔ پہلے دو ایک نمازیں تین نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا، شہر میں تھا تو پانچوں پڑھتا تھا، جب دور چلا گیا تھا تو دو چار پڑھ لیا کرتا تھا، پھر جمعے کی نماز پڑھنی شروع کر دی خالی، یعنی مسجد نبوی میں آ کے، اور پھر جب اور دور چلا گیا تو اس سے بھی ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے سال بھر نظر نہیں آتا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس کا مال اتنا ہو گیا، بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑھ گیا کہ وہ اب دور چلا گیا۔ آپ کی زبان سے نکلا یا وہی حسالبہ، ہائے سالبہ کی ہلاکت، یہ سالبہ پر افسوس۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عاملین زکات کے لیے بھیجے تو آپ نے سالبہ کی طرف بھی بھیجا کہ اس کے پاس بھی جانا اور اس سے بھی زکات وصول کر کے لانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد وہاں پہنچا تو اس سے جب زکات کا مطالبہ کیا، اس نے کہا کس قسم، کیسی زکات، یہ تو میں نے اپنی محنت سے اتنی ساری بکریاں کی ہیں، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم کہیں اور چلے جاؤ، ابھی وصول کرو، جب واپس ہونے لگے تو پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ انہوں نے جہاں اور جگہ سے وصول کرنی تھی وہ سب وصول کر کے جب واپس ہونے لگے تو پھر ان کے پاس پہنچے، اس نے پھر یہی بات کہی کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے۔ تو خیر کہا کہ تم چلے جاؤ، میں بعد میں دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قاصد پہنچ گئے اور سارے احوال بیان کیا، آپ نے پھر یہی فرمایا وہی حسالبہ، ہے افسوس سالبہ کی ہلاکت۔ تو اس کے جو عزیز رشتہ دار تھے انہوں نے جا کر اس کو کہا کہ یہ تو نے کیا ظلم کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کو واپس بھیج دیا۔ چنانچہ اب وہ خود زکات کا جو مال تھا، جو بھی جان جانور بنتے تھے، وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میں تمہارے مال سے زکات وصول کروں، لہذا واپس چلے جاؤ۔ دیکھیے جب آدمی انکار کرتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی کہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا مال قبول نہیں، واپس چلا گیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، پھر لے کر آیا، انہوں نے منع فرما دیا کہ جب اللہ کے نبی نے نہیں لی تو میں کیسے لے سکتا ہوں، واپس چلے جاؤ۔ پھر عمر فاروق کے زمانے میں آیا، حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لی، سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں لی، تو میں کون ہوتا ہوں لینے والا، واپس چلے جاؤ۔ دھتکار دیا گیا وہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب آدمی یقیناً اس کی نیت میں کھوٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں، یعنی جب دینے آیا ہوگا تب بھی کھوٹ ہوگا، کوئی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو واپس کر دیا گیا، ورنہ اللہ رب العزت تو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اگر صدق دل سے وہ توبہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتا، تو یقیناً خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے، اس کے لیے استغفار کرتے، اور وہ خود بھی کرتا۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسی خرابی تھی اندر کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے خلفاء نے بھی اس کو لوٹا دیا، یہاں تک کہ اس کا انتقال اسی حال میں ہوا۔ تو شریعت کی بات کو جب آدمی نہیں مانتا یا اس کو اہمیت نہیں دیتا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج اس زمانے میں بھی یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ میاں اور بیوی میں ہم آہنگی نہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے فرائض سے غافل، حقوق سے غافل، جس کے نتیجے میں طلاقوں کی بہتات کثرت، یعنی وہ چیز جو ہمارے معاشرے میں لعنت سمجھی جاتی تھی، آج اکثر گھرانوں میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ ابھی سنا کہ شادی ہوئی، ابھی سنا کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو یہ چیزیں عام سی ہو گئی ہیں، اسی اس لیے ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے اور ہم نے اپنے دل میں دنیا کی محبت بسا لی، آخرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ اور رسول کی محبت کو دل سے نکال دیا ہے، احکام اسلامی ہمارے سامنے ہے نہیں، اور اگر ہیں تو اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں، جس کے نتیجے میں ساری خرابیاں پیدا ہو رہی۔ تو شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کا نہیں کرتی، اور حق ادا تب کرے گی جب اسے یہ معلوم ہو کہ میرے ذمہ فرائض کیا ہے۔ عام طور پر تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کو یہ نہیں پتا کہ میری میرے اوپر فرائض کیا ہے؟ اور بیوی بی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری فرائض کیا ہے؟ جب معلوم ہی نہیں تو ادا کیا کرے؟ لہذا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ میاں بیوی بی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو اور نوبت طلاق تک پہنچے. تو بہرحال بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی باتیں بڑی خرابی کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دین کو نقصان پہنچے، لوگ دین سے دور ہوتے ہوں، بلکہ اپنے قول و فعل سے، عمل سے ہم کوشش کریں کہ ایثار اپنے اندر لے کر آئیں، قناعت اپنے اندر لے کر آئیں. ایثار کا مطلب یہ کہ ہمیں ضرورت ہے لیکن ہم اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیں، یہ ایثار. صحابہ اکرام کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ مجھے پانی چاہے نہ ملے، میرے بھائی کو پانی مل جائے، مر رہے ہیں، آخری وقت ہے. اور مشکیزہ لے کے، پانی لے کے کٹورا کوئی پہنچتا ہے، لیکن جب اس کے ہاتھوں میں آتا ہے وہ پینا چاہتا ہے، اچانک کانوں میں دوسرے کی آواز آتی ہے. وہ کہتا ہے پہلے میرے اس بھائی کو پلا دو. وہ لے کر وہاں جاتے ہیں، اس کے کانوں میں ایک اور کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے وہاں چلے جاؤ، اس کو پلا دو. اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کا انتقال ہو گیا، پھر واپس آئے تو اس کا بھی ہو گیا، اور اس کا تینوں پیاسے جان دیں. لیکن یہ مرتے مرتے بھی ایثار صحابہ اکرام کا، کاش کہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں مل جاتا. آج آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کیا معاملات ہیں، ایک طرف زلزلے آ رہے ہیں، ایک طرف طوفان آ رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا عذاب آ رہا ہے، دوسری طرف سے یہ کہ ہم روٹیوں کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ یہ ہم چھین لیں، یہ چھین لیں. ایثار نام کی چیز اب کہیں نہیں رہی. کافروں کو تو چھوڑیے، مسلمانوں میں نہیں، اللہ ماشاءاللہ اگر کسی میں ہو تو ہو، ورنہ عموماً ایسا نہیں. ہمارے یہاں بھی اب یہ کام ہونے لگے، پہلے کبھی سننے میں نہیں آتا تھا کہ صاحب ذرا سے معاملہ ہوا، دکانیں لوٹ لی، مال لوٹ لیا، اس کے بعد پھر آگ بھی لگا دی. جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ معاف کریں. بحثیت مسلمانوں کے ہمارے جو فرائض ہیں ہم پر، ہم ان سے ایک تو آگاہ نہیں، متوجہ نہیں، اور ہم باتیں تو بہت کرتے. ایک جگہ ایک دکان پر میں بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے ایک صاحب وہاں پر اپنا کام کرانے کے لیے آئے، کوئی بات نکل آئی دین کے اوپر، تو اس نے خود یہ کہا کہ ساری بربادی خرابی اسی لیے تو کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں. میں نے کہا بھائی پتہ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ سیکھنے کی کوشش ہی کب کرتے ہیں؟ اگر سیکھنے کی کوشش کرے تو ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہدایت عطا فرما دیں، اس کے دل میں اگر یہ جو جاگ جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ساری باتیں آ جاتی، آسان ہو جاتی. لیکن اگر کوئی سیکھنا ہی نہ چاہے تو پھر خود سے تو کوئی بھی نہیں آتا سکھانے کے لیے، اور جو آتے ہیں سکھانے کے لیے ہم دیکھ کے ان کو بھاگ جاتے ہیں. ہمارے بےچارے بعض تبلیغی بھائی جاتے ہیں جب دین کی تبلیغ کے لیے، بعض لوگ ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ چلو بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ ہمیں پکڑیں. حالانکہ وہ جاتے اسی مقصد کے لیے ہیں کہ بھائی لوگوں کو راہ حق کی طرف لے کر آئیں، دین کی بات بتائیں. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھنے والا بن جائے، اور یہ وہ خدمت جو انجام دیتے ہیں اس پر کوئی پیسے نہیں مانگتے کسی سے، اپنا مال خود خرچ کرتے ہیں، بلکہ اپنا مال دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے بات کہی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ ہم سب کا کام، ہم سب کا کام ہے کہ اپنے اپنی حدود میں رہ کر، جہاں جہاں تک ہماری دسترس ہے، قدرت ہے، ہم دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اگر کوئی خامی ہے، خرابیاں ہیں تو ان کو بتائیں تاکہ وہ دین کی طرف آئیں. لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنا کردار پیش کرنا ہوگا، اپنے اندر ایثار پیدا کرنا ہوگا. بڑا بننے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یاد رکھیے. قربانی اگر کوئی دے گا تو پھر چھوٹے بھی آتے ہیں. صدر کے علاقے میں 1980 میں وہاں جب گیا تھا شروع میں، تو چند بھائیوں کی دکان تھی وہاں پر، سات آٹھ بھائی تھے ماشاءاللہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ، ان کے والد تو نہیں تھے ان بھائیوں کے، لیکن ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ اتنی قربانیاں دیتے تھے اپنے بھائیوں کے لیے. اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا، اس لیے وہ قربانی بے انتہا دیتے تھے. حتیٰ کہ ایک بھائی کے گھر ایک چیز نہیں ہے تو اپنے لیے منگا رہے ہیں، اس بھائی کے لیے منگا کے اس کے گھر پہنچا دی. اس کا مطالبہ نہیں ہوتا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ وہ سارے چھوٹے بھائی اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھتے تھے, پیچھے جاتے تھے اس کے آگے کہ یہ ہمارے بھائی نہیں ہے, یہ ہمارے بڑے والد کی جگہ ہے, والد. اور آج بھی الحمدللہ وہ موجود ہیں, اور اب بھی ان کا معاملہ یہی ہے, انتہائی شفیق مہربان. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے مزدوریاں کی, محنتیں کی, اپنے کاندھوں پر کپڑے رکھ کر بیچے, آج کئی دکانیں ان کی. لیکن یہ محنتیں کر کے, یعنی ان میں سے ایک بھائی ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں کنڈکٹری کی بسوں میں اور ویگنوں میں, لیکن آج ماشاءاللہ اللہ نے سب کو اپنی اپنی دکان کرا دی اور سب رزق حلال کھاتے ہیں, کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے کے تاجر ہیں, اور ماشاءاللہ یعنی میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں, لیکن بڑے بھائی کی قربانی سے سب. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کرم یہ فرمایا کہ میں جب 1980 میں گیا صدر کوآپریٹو مارکیٹ وہاں مسجد میں, عشاء کے بعد قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا, تو یہ ان میں سے دو تین بھائی آنے لگے پڑھنے کے لیے, تو ماشاءاللہ قرآن مجید بھی پڑھنا شروع کر دیا. عقائد گڑبڑ تھے, عقائد بھی الحمدللہ درست ہو گئے. آج ماشاءاللہ ان میں سے ایک بھائی دو مسجدوں کے بورڈ لکھتا ہے صدر میں, تین تین چار چار بورڈ ہوتے ہیں, اور یہ اس دن سن 80 سے لے کے سمجھ لیجئے 80-81 سے لے کے آج سن 2000 جو ہے وہ 10 چل رہا ہے, 30 سال ہو گئے تقریباً یہ معمول. ایک صاحب جو ہے وہ اللہ کے لیے اذان دیتے ہیں ایک مارکیٹ میں, 4 وقت کی اذان تقریباً 30 سال سے, اور بغیر کسی پیسوں کے, وہ دکاندار ہیں لیکن یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے دینی فائدہ پہنچایا, تو الحمدللہ یعنی عقیدے بھی صحیح ہوئے, اعمال بھی درست ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں میں محبتیں بھی رہیں, اور آج بھی الحمدللہ ان بھائیوں میں محبتیں قائم. یعنی اس گئے گزرے دور میں جبکہ بھائی بھائی کا دشمن ہے, لیکن اب الحمدللہ یہ معاملہ ہے. ان بھائیوں میں سے غالباً ایک بھائی کی بیوی کو فالج ہو گیا, تقریباً 8-10 سال ہو گئے, لیکن آفرین ہے اس شخص پر, بیوی کی خدمت کا حق ادا کر دیا. ان کی بچیاں ہی بچیاں ہیں, 7 بچیاں غالباً, کوئی بیٹا نہیں, اور بچیوں کی بھی شادی کر دی, تو اب 2-3 بچیاں رہ گئی, لیکن وہ بچیاں وہ بھی لگی رہتی ہیں ماں کے ساتھ, اور انہیں جب موقع ملتا ہے اپنے کام سے آتے ہیں تو اپنی بیوی کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. آج اس زمانے میں کون کرتا ہے, لیکن یہ سب جو ہے وہ الحمدللہ ان کی سلامتی تباہ, طبیعت کی جو سلامتی تھی اور جو دین انہوں نے سیکھا تھا, تو الحمدللہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دنیا میں, اور اب بھی الحمدللہ وہ ہر حال میں, یعنی ابھی میرے پاس چند دن پہلے ہی فون آیا تھا, اب بھی تعلق ان سے ہے, تو اب بھی وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, میں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس قابل رکھا ہے کہ ہم کم از کم جو اللہ کا نام تو لیتے ہیں. اتفاق سے کل ہی میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص معذور تھا, ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے, لیکن اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا, یا اللہ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا. تو کوئی شخص اس کے پاس گیا, کہا تو کس پر شکر ادا کرتا ہے, ہاتھ تیرے نہیں ہیں, پاؤں تیرے نہیں ہیں, تو تیرے جیسا آدمی بھی اگر شکر ادا کرے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے زبان تو سلامت رکھی ہے میری, میں اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں, کم از کم بول تو سکتا ہوں, اپنا معافی ضمیر میں بیان کر سکتا ہوں, اور جو ہے وہ اللہ کا نام لینے کی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, میں شکر کیوں نہ ادا کروں. بعد میں پتہ چلا کہ ایک بچی تھی اس کی, جو اس کی خدمت کرتی تھی, اس کو کسی نے قتل کر دیا. اس نے کہا کئی دن ہو گئے بچی نہیں آئی گھر پہ, تو وہ صاحب جو آئے تھے یہ بات پوچھنے کے لیے کہ تم شکر کس پر ادا کرتے ہو, اس نے جب تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اس بچی کو کسی نے مار دیا, تو اس پر بھی اس نے شکر ادا کیا. تو اسے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر کہ, لیکن بات یہ ہے کہ جن کو ادراک ہو جائے اس بات کا اور دل میں احساس ہو کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اب بتائیے, ایک معذور آدمی اگر شکر بھی نہ کرے, خدا نہ کرے, ساتھ ایک تو یہ کہ معذور, اوپر سے کفریہ کلمات بھی ہوں, تو خسرت دنیا اور آخرہ ہے, کم از کم آخرت تو بن رہی ہے اس کی. یہاں کی تکلیف بہرحال چند دن ہے, جن کے ہاتھ پاؤں ہیں وہ بھی ایک دن چلے جائیں گے, جن کے نہیں ہیں وہ بھی ایک دن چلے جائیں گے, تو یہاں کی تکلیف, یہاں کی راحتیں تو ایک دن ختم ہونے والی ہیں, لیکن جو خوشیاں ملنے والی ہیں وہ ابد الآباد کے لیے ہیں, اس لیے وہ کہتا ہے میں اپنی آخرت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. بعد میں پتا چلا کسی نے پوچھا کہ کون صاحب ہے تو فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے یہ فلاں جو ہے محدث ہیں اور بہت بڑے جو ہے وہ حدیث کو بیان کرنے والے امام, غالباً ابو قلابہ ذہن میں اس وقت یہ نام آ رہا ہے کہ وہ تھے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرما دیں. ہم تو ایسے ناشکر ہیں, ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ناشکری کر دیتے ہیں, ذرا سی پریشانی ہو جائے تو اللہ سے شکوہ اور گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ذرا سی تکلیف آ جائے تو اللہ سے گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرو, اس نے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دی, یہ بہت بڑے شکر کی بات ہے. خدا نہ کرے اگر نام لینے کی توفیق نہ ہوتی تو بتائیے ہمارا شمار کہاں کس میں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے, اپنے اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی خدمتوں میں بھی جاتے رہنا چاہیے. یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ والوں کی صحبتوں سے. مجھے ابھی بیان سے پہلے برادرم جواد نے بتایا کہ حضرت والا کی طبیعت ناساز ہے کافی, تو ذہن میں بس یہ بات آئی کہ اللہ والے اپنا اپنا کام کر کے دنیا سے جا رہے ہیں, اور میں نے بعض بزرگوں سے یہ بات سنی کہ جو موجود ہیں ان کی قدر کر لو, ورنہ جو جا رہا ہے پھر اس کا کوئی بدل نظر نہیں آتا. بہت کم ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بدل آ جائے, ورنہ وہ سیٹیں اب تک خالی ہیں, جو چلے گئے سو چلے گئے. اس لیے اب جیسے بھی ہیں, اب ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پیر مل جائے یا حسن بصری جیسا کوئی مل جائے, تو اس کے لیے خود کو بھی تو ویسا بناؤ. ہم جیسے ہیں ہمیں ویسا ہی مل جائے تو کافی. اس دور میں اگر کوئی ایسا مل جاتا ہے کہ متبع سنت ہے تو بھی الحمدللہ, بہت بڑا اللہ, بہت بڑی اللہ کی نعمت. اس لیے کم از کم اسی کی قدر کر لو. اللہ کے نیک بندے جہاں کہیں بھی ہیں وہاں ان کی صحبتوں میں جائیے, بیٹھیے, کچھ سیکھیے, انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہت کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو حضرات ہمارے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے, عافیت والی زندگی عطا فرمائے, اور دین کے جو وہ کام کر رہے ہیں, خدمت انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ان پوری دنیا کو مستفید فرمائے, ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پہلے سے بہتر صحت کے ساتھ ان سے دین کا کام مزید لے لے. اور ویسے تو جب تک اللہ نے وقت جس کا رکھا ہے وہ رہے گا, جب وقت آئے گا تو بہرحال جانا پڑتا ہے, چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو جو بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر اور کون ہو سکتا تھا, جب آپ کا کام پورا ہو گیا دنیا میں اللہ کے پاس واپس چلے گا. لیکن الحمدللہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رہتے ہیں. کبھی ایک دن ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس, لیکن اس کی تیاری بھی تو کریں نا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, خصوصیت کے ساتھ حضرت والا جو آج طبیعت ناساز ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر انہیں صحت عطا فرما دے. اور اسی طرح ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں, اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین, جو خامیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں, اپنے فضل خاص سے ان کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے, خامیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. جس جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. یا اللہ جس نے نہیں بھی کہا, اپنے فضل سے ان سب مسلمانوں کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے, پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, عافیت دارین نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمیں پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے, نمازوں میں خوش و خضوع عطا فرما دیجیے, ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے, جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے عافیت کے ساتھ. یا اللہ عافیت کے ساتھ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے, اچھے لوگوں سے واسطہ ڈالیے, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ کسی مصیبت سے دوچار نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.